اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. صلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام الزمان عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ثغرا وتمتعه فيها طويلا.
مل کے بلند تر صلوات بھیج دیں امام حسن علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على محمد. سلسلہ مجالس کی یہ چھٹی گفتگو ہے اور کچھ اہم موضوعات اب تک ہم نے گزشتہ پانچ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. ابتدائی دو تقاریر کا موضوع یہ تھا کہ اگر کوئی حقیقی توحید کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کلام امیر المومنین ہی سے مل سکتی ہے. اور جو مومنین ہمارے ساتھ دوسری مجلس میں شریک تھے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے نہج البلاغہ سے خطبہ پڑھا تھا جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یوسی نعمہ العاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس للصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. جو علی توحید کو بیان کر رہے ہیں حمد اس پروردگار کی کہ کہنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت کا حق ادا کر سکے. ولا یوسی نعمہ العادون گننے والوں کی حیثیت نہیں کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے. الذي ليس لصفته حد محدود کوئی ایسی صفت ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی حد متعین کی جا سکے. ولا نعت موجود कोई ऐसी तारीफ ही नहीं कि अगर वो की जाए तो उसका हक अदा हो जाए। यहाँ पर रोक के एक जुमला कहने लगा हूँ जो हदीस में भी आया है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, उनकी हदीस का मफहूम इस तरह से है कि जब एक बंदा मोमिन, जो कि हम जब तारीफ कर ही नहीं सकते खुदा की, तो अब अगर खुदा की हम बयान करनी है तो फिर कैसे की जाए, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए एक जुमला इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, हम उसकी वैसे के जैसे उसका अहल है, वो खुद ही जानता है कि क्या अहल है वो। और इमाम की हदीस के मुताबिक अगर कोई ये जुमला कह दे मारिफत के साथ तो फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार जब तेरी हम की हमें इंतहा पता ही नहीं है तो हम इसका क्या अजर लिखें कि इसने वो हम्द की है जिसका तू अहल है, वो जो अहल है तू उसकी हद तो हमें पता ही नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि खुदा का हुक्म आता है कि यही जुमला इसके नाम अमाल में लिख दो। अब रोज़े महशर मैं उसे वैसा अजर अता करूंगा कि जिसका मैं अहल हूं। सुभान अल्लाह, एक मिलकर सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर आगे मौला ने कहा कि कायनुन ला अन हदसिन मौजूदुन ला अन अज़मिन, वो ऐसा वजूद है कि जो था हुआ नहीं, वजूद रखता है लेकिन अदम से नहीं आया। मा कुल्ल शैइन ला बिमुक़ारनतिन वगैरु कुल्ल शैइन ला बिमुदायलतिन, हर शय के साथ है लेकिन उसमें मिला हुआ नहीं है, हर शय का गैर है लेकिन उससे जुदा भी नहीं है। मैंने किया कि अगर अब इसके बाद कुछ बच जाता है तो किसी की कोई हैसियत और औकात है तो कलाम लेकर आ जाए फिर किसी भी बुजुर्ग हस्ती का। ठीक है, यहां तक बात ये हमने दो या तीन मजालिस में इस मौजू को अर्ज किया और उसके बाद हमारी बात आगे बढ़ी कि अल्लाह ने दो समंदरों को मिलाया है कि दरमियान में एक बरज़ख है जो रसूल अल्लाह है, समंदरों से मुराद जहरा और अली मुर्तज़ा है सलामुल्लाह अलैहिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी के नाम पर एक शायन निशान सलवात भेज रहे, इन दो समंदरों से लोलो और मरजान खारिज हो रहे हैं जो सब्ज और सुर्ख मोती हैं, तो तुम अपने रब की कौन सी नेमतों की तकजीब करोगे। और कल बात यहां तक पहुंची कि दुनिया में आपकी जिससे दोस्ती है आखिरत में चांसेस हो सकते हैं कि वो दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन हो जाए। कुरान ने कहा सूरह ज़ुख़रुफ में कि अल अखिल्ला व बअज़ुहुम लिबअज़िन अदू, अल अखिल्ला यौमाइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदू, ये जो दोस्त हैं अखिल्ला खलील की जमा है, खलील दोस्त, ये जो दोस्त हैं इनमें से बाद उस दिन यानी कयामत वाले दिन एक दूसरे के पक्के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय इसके कि जिसकी दोस्ती तकवा पर होगी। और कल इस पर तफसील से बात हो चुकी है कि आपको जो अपने दोस्त का इंतखाब करना है उसमें ये देखना है कि ये दोस्त आपको अल्लाह की तरफ लेके जा रहा है या शैतान के रास्ते पर ले जा रहा है। और चाहे कितनी ही अच्छी दोस्ती है लेकिन अगर ये नफ्स परस्ती पर है और गुनाह में शिरकत की वजह से है तो कयामत में यही दोनों जो यहां इतने पक्के दोस्त हैं कि जब तक दिन में 25 मरतबा एक दूसरे को मैसेज न करने तो मसलन नींद नहीं आती, वो कयामत में एक दूसरे की शक्ल देखने को गवारा नहीं होंगे और एक दूसरे पर तबर्रा कर रहे होंगे। ये मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, इस तबर्रा अल्लज़ीन तुबिउ मिन अल्लज़ीन तबरु। तो बात यहां तक आ गई, अब तसलसल हो गया, अब यहीं से बात आगे बढ़ा रहे। और हमने अर्ज किया कि वो रिश्ते जो रसूल ने कायम किए वो कयामत तक जाएंगे। अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है आखिरत में भी मेरा भाई है, ये वो रिश्ता है कि जो आखिरत तक जाएगा। और जहां तक अली मुर्तजा का मामला है, मैं कहना चाह रहा हूं आपकी तवज्जुहात की नजर अगर जुमला पहुंच जाए अब तक, अब मैं कहना देखें अली को बकिया अस्हाब के साथ कयास ना कीजिए। सहाबाए किराम, एक शहीद नासिर अब्बास साहब का उनका एक जुमला, वो अपने अंदाज से कहते थे, मैं इसको एक और तरीके से, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम
جو ان کی بے احترامی کرے اور جو انہیں قبول نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ صحابہ کرام اگر عرش پر ہوں تو آسمان کے تارے ہیں، زمین پر ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو قرآن کے پیارے ہیں، اور جتنے محمد کے جنازے میں تھے وہ سب ہمارے ہیں۔ اتنا پہنچ گیا تو پھر سن لیجیے گا، تو صحابہ کرام ان کی بے احترامی وہ مذہب تشیع میں جائز نہیں ہے، جتنے محمد کے جنازے میں تو سب ہمارے ہیں۔ اور یہیں سے اتحاد بین المسلمین کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں اتحاد بین المسلمین یقیناً اس کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، جہاں جہاں تک کچھ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں، جہاں تک سوشل کاموں کا تعلق ہے، جہاں تک رواداری ہے، آپس میں رہنا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، ساتھ میں کاروبار ہیں، ساتھ میں جابز ہیں، ساتھ میں تعلیم ہے، وہ سب اپنے مقام پر امن و امان کے ساتھ۔ لیکن یہ جاب میں ہو سکتا ہے، بزنس میں ہو سکتا ہے، سیاسی طریقے کار میں ہو سکتا ہے، عقیدے کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ کسی کی توہین کی جائے ایسی علل اعلان۔ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی فرقہ ایسی بات نہ کرے جو کسی دوسرے فرقے کو بری لگے، اگرچہ کہ اس میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہے اس جملے میں جی، ورنہ تو رسول اللہ کو عیسائیوں کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عیسائی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، نعوذ باللہ، تو اگر جب حضور نے کہا کہ نہیں وہ ابن اللہ نہیں ہے تو عیسائیوں کو برا لگا تھا یا نہیں؟ تو اگر حضور وہاں ان کے سامنے چپ رہتے ہو، کوئی بات نہ کہتے، تو پھر موبائلے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو ہر بار یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی وہ بات نہ کریں جو کسی کو بھی بری نہ لگے، کسی کو بھی بری لگے، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اسی خاطر تو آیت نازل ہوئی کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو تراب سے خلق کیا، اس کے بعد ان سے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ تو عیسائی کہتے تھے کرسچنز کے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن نے ایک دلیل پیش کی کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم علیہ السلام بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ زیادہ سزاوار ہیں اس دلیل کے مطابق انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو پھر مباہلہ ہوا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حق کی بات کیجئے تو کسی کو بری نہ لگے؟ لیکن اگر فرض کیجئے، اب میں ایک دقیق بات کہنے لگا ہوں، یہ کسی کو بری نہ لگے تو یہ تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا بھائی، یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا کہ کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا کہ جو کسی فرقے کو بری لگے، چلیں ٹھیک ہے یہ قبول بھی کر لی، تو پھر ہم کچھ ہستیوں کو برا نہیں کہتے تاکہ آپ کو برا نہ لگے، اور آپ ان ہستیوں کو اچھا نہ کہیں تاکہ ہمیں برا نہ لگے۔ بھائی یہ تو مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، مجلس کے طریقہ کار ہے، اس کو پروٹوکول کو باقی رکھیں۔ لیکن میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہستیوں کو اگر ہم برا کہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، نہیں کہتے، تو ان ہستیوں کو جب آپ اچھا کہتے ہیں تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، تو بھی کیا کیا جائے؟ تو جناب علی،
اے دشمن شبیر تیرے پیروں کے پیر پہ لانا،
اور معاملہ یہ ہے کہ اگر حقیقت پتا چل جائے کہ در سیدہ پر کیا ہوا تھا تو جتنا ہم برا کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ دو قدم بڑھ کے آپ کہیں گے. ذرا تاریخ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ کس نے در سیدہ پہ کیا کیا تھا. یہ ایک اوپن کھلی دعوت ہے ادب احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس پہ بات پہنچ گئی ہے. ہاں, تو اب میں جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا یہ کہ مولا علی علیہ السلام ان کا معاملہ سب سے جدا ہے. وہ تو اب نہج البلاغہ کا ایک خطبہ اور سنا دو تھوڑا سا انشاءاللہ سے, مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور دیکھیں جب علی کا معاملہ آ جائے, ایک شعر میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا شاید ادھورا, اس کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. میرے ساتھ ہاں, لیکن کبھی ہوتا یہ ہے کہ زبان پر پابندی ہوتی ہے, اب آپ ذکر کر نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے, تب بھی جو علی کا ذکر ہے نا کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو کے رہتا ہے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں, علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور علی کے بعد میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. یہاں سے وہاں تک ایک مل کے حیدری سلوا دیجئے گا محمد والے محمد. تو مولا علی کا معاملہ مختلف ہے. کیوں؟ مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں کہا کہ جب رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے میرے. اور پھر مولا کائنات نے عجیب فقرہ کہا ہے, خدا کی قسم اس پہ تو میں جھوم اٹھتا ہوں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں. کن تو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امے, کہ میں محمد مصطفیٰ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے, اتنا تابع تھا میں. اور وہ ہر دن اور ہر رات اخلاق اور تعلیم کے نئے باب مجھے روشن کر دیتے تھے, اور میں ہر در سے ہزار در کو نکال لیتا تھا. یہ ہے علی. ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں ہے, اور میں ان سے نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. یہ ہے مولا کا جملہ ہے کہ میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا اور رسالت کی بو کو محسوس کرتا تھا. یہاں تک کہ جب وہی نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس وہی کو میں محسوس کر رہا تھا کہ وہی نازل ہو رہی ہے. تو سمے تو رنت شیطان, تو میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ شیطان چیخ مار رہا ہے مایوس ہو کر. کیوں؟ انہو آئسن من عبادت ہے, وہ اللہ کی عبادت سے یعنی گمراہ کرنے سے اس عبادت سے لوگوں کو مایوس ہو گئے اب, کیونکہ وہی نازل ہونے لگی. اب وہ عبادت سے گمراہ نہیں کر سکتا جب تک کوئی خود گمراہ نہ ہونا چاہے. اس کے بعد یہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں میں. اس کے بعد میرے مولا نے عجیب جملہ کہا, نہیں اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. یا علی یہ خطابت نہیں سنا رہا میں آپ کو, میں نہج البلاغہ سے خطبہ سنا رہا ہوں کہ تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, تم ویسے ہی سنتے ہو جیسے میں سنتا ہوں. الا انک لست بنبی, بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو لیکن تم دیکھتے ویسے ہی ہو جیسے میں دیکھتا ہوں. یہ مقام نزول وحی کہاں, اور وہ کہاں کہ جبریل نے آپریشن کیا؟ کوئی ایسی وحی کو ماننے والا ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک پتہ ہی نہیں تھا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بات آتی ہے نا کہ مولا علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے افضل, جبکہ کوئی شیعہ ایسا کر ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی تاریخ کے تحت جو میں سنا چکا ہوں, کوئی شیعہ کسی صحابی کو برا کہہ ہی نہیں سکتا. اور میں یہاں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں, کوئی صحابی حضور کو چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا. صحابی تو حضور کو چھوڑ کے بھاگ ہی نہیں سکتا. میدان جنگ سے صحابی نہیں بھاگے تھے, منافق سارے بھاگے تھے. تو جی کوئی صحابی حضور کو چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا, منافق بھاگے تھے. اور منافقوں کے بھاگنے کا ذکر سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اللَّهُ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ دو طرح کے فرار ہیں تاریخ میں، ایک میدان جنگ سے فرار اور ایک مسجد سے فرار. یہ جمعے کا جو خطبہ حضور دے رہے تھے، یہ تو قرآن میں اس طرح سے کلیئر موجود ہے کہ حضور خطبہ، یعنی یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، لیکن جمعے کی آیت میں ہے یہ کہ اے رسول جب یہ تجارت بزنس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں انفضوا الیہ، یہ چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں. وترکوا کا قائمہ، آپ کو پھر وضاحت کی، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. عجب فقرہ زبان پر آ رہا ہے. اب نماز پڑھنے کا طریقہ کن سے لینا ہے؟ جو نماز کے وقت حضور کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. نماز کی فکر کس سے لینی ہے جو حضور کے پیچھے ہوتے ہی نہیں تھے؟ جب تجارت کو دیکھا، لہو و لعب کو دیکھا، چھوڑ کے چلے گئے. وترکوا کا قائمہ، میں کہتا ہوں چلیں وہ بزرگ ہستیاں جو آپ کے ذہن و دماغوں میں ہیں انہیں اپنا ماں کوئی تو ہے نا، اور جمع کا صیغہ ہے یعنی قوم ہے پوری، ایتی ایک دو لوگ نہیں ہیں. حضور نے کہا کہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ ایک موقع ایسا ہے جیسے آٹھ لوگ رہ گئے حضور کے سامنے. یعنی کتنا زیادہ یہ شرم کا مقام ہے کہ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں اور لوگ اٹھ اٹھ کے جا رہے ہوں. یعنی اگر مجھ جیسا بالکل ایک چھوٹا سا ذاکر امام حسین، اب یہاں سب اٹھ کے وہاں کو کھیل تماشا ہو رہا ہو تو سب اٹھ کے جانے لگے وہاں پر، تو میں تقریر بھی نہیں کر سکتا اور بڑی یہ احانت ہے ذکر کی. تو اب اچھا میں کیا بات کہہ رہا تھا، بات یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مولا کائنات، ہاں یہ بات ہوتی ہے پھر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ صحابی کوئی نہیں کر سکتا ایسا، جو منافق تھے وہ ایسا کرتے تھے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ مولا علی کو نہیں بڑھاتا رسول اللہ سے اوپر. مشکل صرف یہ ہے کہ آپ نے رسول کے فضائل سنے ہیں اپنے مولویوں سے، مولا علی کے فضائل سنے ہمارے مولویوں سے. تو کنفیوژن یہ ہو گیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے سینے کو کھولا اور یہاں جبریل نے اور آگے کچھ فکس کیا، اور ہم سے سنا کہ جبریل تو شاگرد علی ہے، تو کنفیوژن ہو گیا. یہ تو مولا علی کو اتنا بڑھا دیا، مولا علی کو نہیں بڑھایا. یہ مقام رسالت کو سمجھ ہی نہیں پائے آپ، بات بات ہو رہی ہے. اور پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں بھی ایک اشارہ ہے، تھوڑا سا قرآنی بحث کرنا چاہتا ہوں اگلے چند لمحوں کے لیے. جی پہلے ایک مل کے صلوات بھیجیں تو تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ نئی طاقت مجھ میں آ گئی کم سے کم چند لمحوں کے لیے، اور اچھی طرح سے بڑی کھل کے بات ہو سکے گی. تو یہ جو مولا علی غار حرا میں ساتھ میں ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں جو رسول دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں جو رسول سن رہے ہیں، اس کا ایک لطیف اشارہ خود پہلی وحی میں موجود ہے کہ جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی. پہلی وحی ہے، پانچ آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی پہلی وحی میں. ترجمہ بڑا سادہ سا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمع میں خون سے بنایا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب فقط کریم نہیں ہے بلکہ اکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے آپ کو تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھلا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. یہ پانچ آیتیں ہو گئیں. یہ لطیف اشارہ خود اس میں موجود ہے کہ یہاں بات ایک سے زیادہ کچھ معاملات کی ہو رہی ہے. مولا علی وہ دیکھ رہے ہیں جو رسول دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں جو رسول سن رہے ہیں. آیت میں لطیف اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ پانچ ایسے الفاظ ہیں جو تکرار ہوئے دو مرتبہ بڑی مطلب بڑی ترتیب کے ساتھ. میرے ساتھ چلیے گا, پانچوں کو گن لیتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پہلا لفظ ہو گیا, یاد رہے گا اقرا. پھر سے پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. دو رب, ٹھیک ہے, دو الفاظ ہیں رب کے. پھر سے پڑھیے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دو خلق ہو گئے. پھر پڑھیے گا, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دو انسان ہو گئے. ساتھ رہے گا میرے. پھر پڑھیے گا, یہ قرآن کو اس طرح سے سمجھے نا, لطافتوں کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دو علمہ ہو گئے, دو اقرا, دو ربک, دو خلق, دو انسان, دو علمہ. ترجمہ کر کے کہہ دوں, دو قراءتیں, دو تربیتیں, دو خلقتیں, دو انسان, دو تعلیمیں. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا محمد کے ساتھ کون تھا دوسرا وہاں پر. بات پہنچ رہی ہے, تو قرآن کا لطیف اشارہ ہے. اور بس میں چونکہ گفتگو ایک گھنٹہ پانچ منٹ کے اندر تقریباً مجھے ختم کر دینی ہے, اور آہستہ آہستہ ہم جن شبوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو مصائب کا خود تقاضا اس بات کا ہے کہ مصائب کا بیان کسی حد تک تفصیلی ہو. آپ بہرحال اصل جو تشریف لاتے ہیں اب وہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب سننے کے لیے, اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے مصائب سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو وہ بھی کچھ اپنے حد تک ذمہ داری جو مجھے ادا کرنی ہے. تو یہ علی کی قربت ہے, ساتھ میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ بات ایک پیش کرنے لگا ہوں. ذکر امام حسین علیہ السلام میں, یہ میں بزرگان علماء مراجع کا جملہ کہہ رہا ہوں, جتنا زیادہ کر لیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا بھی کر لو وہ حق حسین کے مقابلے میں کم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ بہت ہو گیا اور بہت کر لیا, بہت مجلسیں ہو گئیں, یا بہت نیاز ہو گیا, یا بہت اہتمام ہو گیا. نہیں, آپ بہت کا لفظ ہی نہیں ہے, نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ بھی ذرا دیکھیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے, امام حسین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بڑی احادیث ہیں, بہت ثواب ہے. اور حسین یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا دے رہا ہے, یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ کتنی یعنی کتنا اللہ نے عطا کیا تھا, اس میں سے کیا حسین کے لیے قربان کر رہا ہے. دس درہم تھے تو دس دے دیے, کسی کے پاس سو تھے تو دس دے دیے, تو یہ دونوں دس برابر نہیں ہو سکتے حسین کی نگاہ میں. تو یہ کم زیادہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر, یہ بات ہے کہ اس نے کس میں سے کتنا دیا ہے, اور پھر یہ کہ کس خلوص سے دیا ہے, وہ تو پھر حسین ابن علی ہی جانتے ہیں میدان محشر میں. بس لیکن اس بات کا خیال کیجیے گا, خبردار یہ نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ امام حسین کے نام پر بھی اپنے مال حرام میں سے خرچ کر رہے ہو. یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کے حرام کا معاملہ میں نے کل کچھ داڑھی پہ بات کی تھی, کچھ دوستی کے معاملات پہ بات کی تھی, کچھ شادی کے معاملات پہ بات کی تھی, آؤٹ آف سیکٹ میرج. تو کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے اس اشرے میں مکمل کرنے, ان میں سے بہت اہم ہے یہ مال حرام کا معاملہ. بہت ایک ہمارے بزرگ محترم بھائی بھی ہیں عالم دین, بھی ان کا کلپ آپ تک پہنچا ہوگا, اور میں آپ کو پہنچاتا ہوں. بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر بچوں کی تربیت چاہتے ہو, لوگ سوال کرتے ہیں بچوں کی تربیت مولانا کیسے کریں, بچے کی تربیت چاہتے ہو اس کو امام حسین کی عزاداری کی خدمت میں لگاؤ, وہ عزاداروں کے جوتے صاف کر, جوتے سیدھا کر کے رکھے, چائے بنائے, نیاز تقسیم کرے, فرش ادا بچھائے, یہ تربیت خود ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر گھر میں مال حرام سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے پھر آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ اس کے دل میں عشق امام حسین علیہ السلام. اچھا مولانا صاحب ہم تو کوئی نہ شراب بیچ رہے ہیں نہ کوئی سود کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تو مال حرام. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ تو نہیں کر رہے, بہن کو وراثت میں حق دے رہے ہیں یا اس کی وراثت غصب کر کے بیٹھے ہوئے, بیٹی کو جو اسلام نے جائز شرعی حق دیا ہے وہ دے رہے ہیں, زوجہ کو جو جائز شرعی حق مہر ہے وہ دے رہے ہیں. یہاں تو کتنے, مجھے تو آج بھی ایک فون آیا تھا اور یہ تو روز کا معمول بنا ہوا ہے, ایک خاتون نے فون کیا کہ مولانا صاحب میرے شوہر کے جو بھائی ہیں انہوں نے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ہم اوورسیز رہتے ہیں, انہوں نے ہمارے نام سے جعلی کاغذات بنا دیے, جعلی سائن جعلی سٹیمپ وغیرہ کر کے ساری جائیداد اپنے نام پر کر لیا, ہمیں وراثت سے محروم کر دیا. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ تو ہر دن کی کہانی ہے. ہر دوسرا تیسرا مومن کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ہم فلاں مومن کو قرضہ دیا تھا وہ قرضہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے, لیکن جا رہے ہیں بار بار امام حسین کی زیارت پر. ایسی مثالیں ہیں یا نہیں؟ کتنے ہی لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے ہوئے بڑی عظیم الشان مجلس کروا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ مجلس امام حسین السلام کی نگاہ میں قبول ہے نہیں ہے, تو ذرا ایک مرزا دبیر انہوں نے ایک نظم کہی ہے پوری ایک واقعے پر. آپ اب تو مومنین یہ کہنے لگیں گے مولانا اپنوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے, ہم نہیں کام کرنا چاہتے اپنوں سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. البتہ یہ بات ہے نیکی میں بات کہہ دوں, یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا, یہ نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ جو نیکی کی جزا کو اللہ سے چاہتے ہیں نا ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے, ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ایک بات اور ہو گئی, لیکن کسی کا مال غصب کر لینا اور اس کے بعد پھر بڑے مومن بن گئے, بڑے بظاہر دیندار متقی بن گئے, یہ تو میں مرزا دبیر علیہ رحمہ انہوں نے ایک نظم کیا ایک واقعے کو. امام حسین کے سب سے بڑے عزادار ہیں علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام, مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہ ان کی گود میں تھے امام باقر علیہ السلام, بچپن کا عالم تھا. امام سجاد کے بعد جو امام کربلا میں ہے وہ امام باقر ہے, ٹھیک ہے؟ تو دونوں وہ امام جو کربلا میں تھے, ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے. اب دیکھیے گا عزاداری میں کون سا پیسہ قبول ہوتا ہے. ایک شیعہ آیا امام کے پاس کچھ نظر لے کر کہ مولا آپ کی خدمت میں کچھ درہم پیش کرنا چاہتا ہوں. امام نے وہ درہم رکھ دیے. امام باقر گود میں تھے, کھیلنے لگے, بظاہر بچپن کے عالم میں کھیل رہے ہیں. ایک درہم لے کر ایک طرف پھینک دیا امام نے. اچھا وہ یہ سمجھا محب کے جیسے بچے کھیلتے کھیلتے پھینک دیتے ہیں, تو وہ گیا اس نے پھر وہ درہم اٹھایا اس میں ملا دیا. امام باقر پھر کھیلنے لگے, پھر ایک وہی درہم جدا کر دیا. دوسری مرتبہ اس نے ملایا, امام پھر کھیلنے لگے, پھر وہی درہم جدا کر دیا. تو اس نے کہا کہ مولا یہ بار بار آپ کے فرزن وہ درہم وہاں رکھ دیتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ امام نے وجہ اچھا مرزا دبیر نے اس کو پورا نقل کیا واقعے کو. ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام, آپ بولیے گا میرے ساتھ, ایک شیعہ لایا نظر درہم پئے امام, اور سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام, اور درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام, درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام. کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے, پورے مجمع کی توجہ, کیا عقل دی تھی خالق روز حساب نے, درہم زمین پہ پھینک دیا ایک جناب نے. تب دوڑ کر محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیان دراہم ملا دیا, باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا. پورا مجمع, باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا. تفلی میں تھی یہ آپ پہ تائید کبریا, تفلی میں تھی یہ آپ پہ تائید کبریا, لکھا ہے تین بار یہی ماجرا ہوا, اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا. سوچ رہے ہو؟ اس دم محب کو شہ کے تحیر بڑا ہوا, عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا، عابد سے کی یہ شیعہ عابد نے التجا، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ شیخ نے کہا آہ سبحان اللہ، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ اس ایک مصرے کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا؟ شیخ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، شیخ نے کہا یہ عادت طفلی نہ جاننا، کیوں؟ ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ، ہوگا امام بعد ہمارے یہ محلقہ، تو پھر امام کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کہا درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، کیوں کر اسے قبول کرے، یہ امام ہے۔ اللهم صل رضوری، جب امام باقر علیہ السلام نے قبول نہیں کیا تو امام زمانہ کیسے قبول کریں گے؟ سب کو یہ بات نہ کرے کہ مولا کی عزاداری تو ہو رہی، مولا مولانا یہ سب سے بڑے عزادار ہیں امام سجاد اور امام باقر، جب یہ قبول نہیں کر رہے تو کم ہو لیکن حلال سے ہو، یہ ذہن میں رکھے۔ تو آج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا ہو چکا ہے آپ سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے کسی حق غصب کیا ہوا ہے، وہ اب تک ہے گردن پر، ختم نہیں ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مثلا ایک اسٹوڈنٹ جب اسٹوڈنٹ لائف گزار رہے تھے 30 سال پہلے، تو اس وقت ضرورت تھی، کسی نے لون دیا اس زمانے میں 10,000 20,000۔ اب ماشاءاللہ آپ صاحب ثروت ہو گئے پڑھ لکھ کر، آپ کے لیے وہ 10-20 ہزار کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن وہ 10,000 آپ پر قرض ہے اب تک، چاہے وہ 30 سال پرانا ہے، وہ ہے، یا تو مصالحت کر لیجئے یا اسے ادا کیجئے۔ تو یہ سخت معاملہ ہے، اور ہمارے بس میں آج کے لیے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان معاملات سے ہم توجہ رکھیں، پھر انشاءاللہ اپنے طور پر حلال اور پاکیزہ کوشش کریں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی صدقے میں دعا کریں۔ ایک پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا بڑا اہم، آج ظاہر ہے کہ تبرکات برآمد ہوں گے، تو حضرت قاسم کا ذکر ہے، حضرت قاسم کی مہندی برآمد ہوگی یہاں پر۔ اب ظاہر ہے میں کوئی کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ بات کہہ سکوں، لیکن بعض احباب بعض رسموں کو بہت بلا وجہ بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنا کر عزاداری کے بعض معاملات پر اتنا زیادہ کریٹیسائز کر کے عزاداری کے معاملات کو کبھی بھی کم رنگ نہ کیجیے، پلیز۔ اچھا پہلے سے وضاحت کر دوں، مثلا اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی حضرت قاسم کی جو شادی کی روایت ہے بعض کتابوں میں ہے، مثلا علامہ طوریحی نے لکھا ہے، بحر الانصاف میں لکھا ہوا ہے، کچھ کتابوں میں ہے، تو وہ روایت ضعیف ہے یا قوی ہے؟ تو خود غالباً شاہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے بھی جواب دیا کہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا تبرکات یہ نکالے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، تقریباً تمام مراجع کا فتویٰ ہے۔ اور اس پر یہ تنقید کرنا کہ یہ تو ہندوؤں سے رسم آئی ہے ہمارے یہاں پر مہندی والی، نعوذ باللہ، بعض لوگوں سے میں نے سنا، نہ نہ، آپ عراق میں جا کے دیکھیے، 7 محرم کو جائیے، عراقی خواتین مہندی لے کر حضرت قاسم کے حرم میں جاتی ہیں خیمہ گاہ میں، یہ عراقی خواتین، عراق کیا انڈیا کے ہندوؤں سے عراق میں پہنچا تھا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو مولانا جب روایت ہی ضعیف ہے تو پھر یہ اس کا فلسفی ہی کیا رہ جاتی ہے؟ جی اب میں گزارش کرتا ہوں، کربلا میں صرف ان واقعات کی یاد نہیں ہے کہ جو ہوئے تھے، ان حسرتوں کی بھی یاد ہے جو نہیں ہوئی تھی۔ کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، امام حسین علیہ السلام کا جنازہ کربلا میں اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ لاشا نہیں اٹھاتا تو پھر آپ تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں اٹھا رہے ہیں تابوت؟ تابوت تو اٹھا ہی نہیں تھا وہاں پر، تابوت زمین پہ رہنے تھے، امام حسین کا تو لاشا نہیں اٹھاتا نا. حسرت ہے کہ کاش اتنے لوگوں نے حسین کا جنازہ اٹھایا ہوتا. ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ کربلا میں پانی تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا، تو پھر آپ کیوں سبیل پہ پانی بانٹ رہے ہیں؟ پانی نہیں تھا تو سب کو پیاسا رکھے نا. نہیں، پانی چونکہ نہیں تھا، حسرت ہے کہ کاش سکینہ کو ملتا، کاش اصغر کو ملتا. اب ہم اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے پانی پلائیں گے وہ ان کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، کربلا میں علم ٹھنڈا ہو گیا تھا یا نہیں؟ ہو گیا تھا، تو پھر آپ غازی عباس علیہ السلام کا علم بلند کر کے کیوں نکلتے؟ تو آپ بھی ٹھنڈا کر دیجئے. پھر کربلا میں فقط، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کربلا کے معاملات میں فقط جو ہوا ہے ان کی یاد نہیں ہے، جو نہیں ہو سکا لیکن تڑپ تھی کہ ہوتا کاش، وہ یاد ہے. ایک بات امپورٹنٹ، تو مجھے بتائیے گا کہ ایک نوجوان کی ماں کے دل میں یہ ارمان ہوگا یا نہیں کہ میرے بچے کا ازدواج ہو، شادی ہو؟ ہے ہر ماں کے دل میں، کسی بھی ماں سے پوچھ لیتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ روایت ضعیف ہے لیکن ارمان ہے، اس ارمان کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ایک شرط کے ساتھ، اس اظہار میں کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا. ہے اسی خاطر ہے کہ عزاداری کے معاملے میں کشمیر کی عزاداری الگ طرح سے، لاہور کی الگ طرح سے، پشاور کی الگ طرح سے، کوئٹہ کی الگ طرح سے، کراچی کی الگ طرح سے، ممبئی کی الگ طرح سے. عزاداری میں کوئی فکس طریقہ کار امام نے معین ہی نہیں فرمایا کہ بس ایک ہو، ایک شرط ہے، غم کی کیفیت باقی رہے، کوئی حرام ہونے نہ پائے، کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ اگر ہو رہا ہے کے بعد ان تبرکات کو لے لیجیے، کوئی بات نہیں، کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے. اگر عزاداری کی رسومات میں بے حجابی ہو جائے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پر ایک بات وہ بھی، کیونکہ آج کل سسٹم یہ بن گیا کہ مثلا مومنین نیاز کھلاتے ہیں، کچھ لوگ بہت ہی لیوش نیاز کرنے لگے ہیں، تو مومنین سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ نیاز اس طرح سے مجلس میں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا جو نیاز کر رہا ہے، اب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ اس سے پوچھئے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہترین نیاز کھلانا چاہتا ہوں مولا کے عزاداروں کو، اس لیے میں اچھا سے اچھا کھانا کھلا رہا ہوں. تو اس کو بیلنس کیسے کریں گے آپ؟ یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہمارے استاد محترم نے کہی تھی کہ آپ جو بہترین نیاز کھلانا چاہتے ہیں کھلا لیجئے، ایک شرط کے ساتھ، غم کی کیفیت باقی رہنی چاہیے. غم کی کیفیت باقی ہے، اس کے بعد اگر اس غم کی کیفیت کے ساتھ ساتھ وہ جو نیاز آپ کھلا رہے ہیں وہ سازگار ہے تو کھلا لیجیے، لیکن اگر نیاز کی کیفیت وہ ہے کہ غم ختم ہو رہا ہے، پھر غم نہیں باقی بچ رہا، پھر وہ کسی اور طرف جا رہی بات، تو پھر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ باتیں ہوگی ذہن میں انشاءاللہ، تو ان باتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. ایک دوسرے کے لیے نیتوں کو اچھا رکھیں. ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے، مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کی یہ روایت کہاں سے، کچھ کتابوں میں ہے لیکن یہ آ ہی کیسے سکتی ہے؟ وہ اس وقت جو جنگ کا ماحول ہے اور اس وقت امام حسین کربلا میں گئے، کیا اس کام کے لیے گئے؟ یہ دلیل جو ہے نا اتنی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا حضرت قاسم سے، جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضعیف ہے، لیکن یہ والی بات نہ کیجیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس جیسے ماحول میں. ہو سکتا تھا اگر امام حسین چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کہا کہ میرے بھیا حسن مصطفیٰ نے مجھے وصیت کی تھی، کتابوں لکھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وصیت پر عمل کر لوں کہ اپنی بیٹی کا ازدواج قاسم ابن حسن سے کروں. تو یہاں پر شادی کا وہ تصور آپ نہ لے کر آئیے کہ جو ہم اور آپ کے ذہنوں کا تصور ہے، یہ وصیت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کا معاملہ تھا. جن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے اس دلیل کے ساتھ لکھا ہے. ایک اور دلیل جو بعض لوگوں نے بیان کی وہ یوں بیان کی ہے کہ عربوں میں طریقہ کار تھا کہ اگر ایک ازدواج ہو جائے اور اس کے بعد شوہر کی شہادت اگر ہو جائے تو پھر اس خاتون کو کنیزی میں طلب نہیں کیا جا سکتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ راہ کوفہ اور شام میں کیا کیا کچھ معاملات پیش آنے والے ہیں. تو مصائب میں آپ کو یہ تو ملتا ہے کہ حضرت سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا گیا, اللہ اکبر, دربار یزید میں ملتا ہے آپ کو, لیکن حضرت فاطمہ بنت حسن کے لیے نہیں ملتا, بنت حسین کے لیے نہیں ملتا. ہاں, جبکہ حضرت سکینہ 4 برس کی اور فاطمہ بنت حسین ان کا سن جاتا ہے. تو کنیزی میں جو طلب کیا گیا وہ حضرت سکینہ بنت حسین کو کیا گیا. تو امام حسین السلام اس راستے کو روکنا چاہتے تھے فاطمہ بنت حسین کے لیے, یہ ان علماء نے لکھا ہے. اس خاطر تھا کہ ایک ازدواج کر دیا تاکہ یہ معاملہ اس حد تک نہ جائے. بات پہنچ رہی ہے جی؟ تو میں بس آپ کو خستہ نہیں کرنا چاہتا تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بات کا ایسے مذاق نہ اڑا دیا کریں, کچھ کہہ کر احتیاط کیا کریں. جو ہمارے نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے بات کہتے تھے, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ وہ وہاں پر شادی کوئی لگی ہوئی تھی اور وہاں پر کوئی خوشی کی محفل ہو رہی تھی, یعنی شادی خوشی آپ سمجھے ہی نہیں. جن علماء نے لکھا ہے انہوں نے اس کی یہ دلیل دی ہے, اور جن نے نہیں لکھا انہوں نے نہیں لکھا. مثلا علامہ مجلسی نے کہا کہ نہیں ہوا تھا, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. استاد شہید مطہری نے کہا کہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک, تو دونوں طرف کی آرا ہیں. زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ امکان یہ رہتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوا تھا. البتہ اس کے لیے اس رسم کا اہتمام کر دینا اگر شرعی حدود میں ہے تو علماء نے اجازت دی ہوئی ہے. کیوں مولانا یہ نہیں ہوا تھا تو کیوں؟ جواب وہی ہے, کربلا میں پانی بھی نہیں تھا, آپ پانی پلاتے ہیں. تابوت نہیں تھا, آپ تابوت اٹھاتے ہیں. ٹھیک, بعض جگہوں پر البتہ ایک دوسرا تصور بھی شروع ہوا, ہر مومن کے دل کی نیت ہے کہ مہندی کے بجائے وہاں گٹھڑی لائی جاتی ہے. کیوں؟ امام حسین اپنے بھتیجے کا لاشا گٹھڑی میں لے کر آئے تھے, تو اس شبیہ کی خاطر. تو غم کے اظہار کا طریقہ ہے, جسے دیکھ کر کربلا کے واقعے کی یاد آ جائے اور غم آ جائے اس غم کو منا لیجیے, اسی شرط کے ساتھ کہ حرام نہیں ہونا چاہیے, واجب نہیں چھوٹنا چاہیے. انشاءاللہ یہ کچھ کلیئرفیکیشنز تھی کہ, اور اس میں کوئی معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں, آپس کا اتحاد قائم رکھیں انشاءاللہ. اور معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو میں نے خستہ کیا, اتنی بڑی تعداد میں یہاں سے وہاں تک مومنین ہیں اور ذکر کرنا ہے یتیم حسن قاسم کا. لیکن میں ایک اور یتیم ہے جو امام حسن علیہ السلام جن کا نام ہے عبداللہ ابن حسن, وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں, جنہیں حسن مصنع کہا جاتا تھا. حضرت حسن مصنع کے لیے لکھا ہوا ہے مورخین نے کہ ان کا ازدواج ہوا تھا فاطمہ بنت حسین کے ساتھ, جو شاید اشتباہ ہو گیا قاسم ابن حسن کے ساتھ. یہ بھی ایک الگ تاریخ اور الگ موضوع ہے. عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں بلوغت کے سن پر اس وقت نہیں پہنچے تھے, اور امام حسین جب مقتل گئے تو ابجر بن کعب نے امام حسین پر آگے تلوار سے حملہ کرنا چاہا. عبداللہ ابن حسن خیمے کے قریب تھے, پھوپھی زینب سے کہا, پھوپھی اماں یہ میرے چچا پر حملہ کرنا چاہتا ہے. بی بی نے روکنا بھی چاہا لیکن وہ بچہ چلا, یہ تاریخ, اور بچہ اس قدر تیزی سے دوڑا اپنے چچا مولا حسین کے پاس کہ جب تک کعب ابن ابجر ابن کعب آتا تلوار چلانے کے لیے, یہ بچہ پہلے پہنچا, اور جب امام حسین پر تلوار چلانا چاہیے اس بچے نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے. کربلا میں فقط عباس کے بازو قلم نہیں ہوئے, حسن کے اس بچے کے بھی بازو قلم ہوئے. حسن مصطفیٰ کی دو قربانیاں ہیں, عبداللہ ابن حسن, قاسم ابن حسن. بات پہنچ گئی. پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن حسن وہاں پر بہت زخمی حالت میں رہے, بعد میں یزیدی یہ سمجھے کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے, اس کے بعد بنی اسد والے آئے تو دیکھا کہ رمق ابھی کچھ باقی تھی اور پھر انہیں لے گئے, اور پھر نسل امام حسن علیہ السلام انہی سے آگے بڑھی ہے. یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا ہم نے؟ آ جائیے جس شہادت کو سننے کے لیے آپ موجود ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام پر آپ جوش ایمانی کے ساتھ یہاں سے وہاں تک صلوات بھی دیں. میں حضرت قاسم علیہ السلام کا ذکر شروع کرتا ہوں. اللہ
اے قاسم،
شہادت بھی مبارک ہو۔ پہلے ہی جملہ آپ تک اگر پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ جو مصائب میں چاہتا تھا پہنچانا وہ پہنچ گئے۔ اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ زہرا کی پسلیاں بھی، زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں، کہتے ہوئے حیا آتی ہے خدا کی قسم، اور قاسم کی پسلیاں بھی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ اللہ اکبر، پورا عشرہ گزر گیا، بار بار سوچتا رہا، کوئی موقع نہیں مل پایا کہ حسین کی ماں کا ذکر بھی کچھ ہو جائے۔ دو جملے سن لیجئے گا، اب شب سات محرم الحرام آ گئی ہے، ہر بیوی اب ہر شہید کا پرسہ لینے کے لیے، دیکھیں یہ ماں تو ضرور آتی ہے نا، آج زہرا کے پوتے کا ذکر ہے قاسم ابن حسن، دادی کو پرسہ پیش کرنا ہے، لیکن سیدہ کا اپنا پہلو بھی تو شکستہ ہے نا، اور وہ پہلو شکستہ ہے جب سیدہ اپنے گھر میں ایک طرف دیوار ہے اور ایک طرف در ہے۔ فَحَلْ أَتَاكَ خَبَرُ الْمِسْمَارِ، بہت بزرگ عالم انہوں نے شعر لکھا، اس پر ایک لوہے کی میخ بھی لگی ہوئی تھی، اور وہ جو میخ تھی وہ سرخ ہو گئی تھی جلتے جلتے، اور جب وہ میخ جسم سیدہ میں پیوست ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدہ کے مصائب بیان کرنا اتنا سخت ہے اور سننا اتنا سخت ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ بیان کرتے ہوئے بار بار زبان رک جاتی ہے۔ رسول کی بیٹی ہو اور دروازہ گرا ہوا ہو اور شقی باتیں کر رہے ہوں کہ اب ہمیں اندر جانا ہے، ایک مرتبہ وہ لعین کہتا ہے کہ رسول زادی پر رحم آ گیا، نہیں جاتا اندر، پھر کہتے ہیں بغض علی غالب آ گیا، اور میں جس دروازے پر، جو دروازہ سیدہ پر گرا ہوا تھا، اسی دروازے سے چلتا ہوا گزر گیا۔ سیدو خدا حسین کا واسطہ ہے، مجھے معاف بھی کر دینا، آپ کی ماں کا ذکر ہے، یہ بہت سخت منزل ہے۔ جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے تو وہ علی کے جو شجاع ہے جس نے خیبر اکھاڑ دیا، علی تڑپتے ہوئے باہر آئے، زینب اس وقت 5 برس کی تھی، وہیں سے کربلا کا آغاز ہے، کہ بابا ماں کو غسل میت دیتے ہوئے اتنا رو رہے تھے، کہ بیٹی ماں کے پہلو میں کوڑے کا جو نشان ہے نا، اور جو شکستہ پہلو کا نشان ہے، وہ سیدہ نے مجھ سے بھی چھپایا۔ اب زبان حال یہ ہے کہ جب بی بی نے گریہ کیا ہوگا تو علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا نا، بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے ایک کوڑا کھایا تھا، اللہ اکبر جو پہنچ گئے، لیکن تجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑے۔ یہ ہے سیدہ کے مصائب، عزیز و بہت سخت ہے، اور سیدہ اور حسین میں نسبت بھی اسی طرح سے ہے۔ علامہ عزیز شاہ حضرت جوادی لکھتے ہیں کہ جب وقت آخر، جب علی جنازہ لے کر چلنے والے تھے تو ایک ایک اولاد تو آ گئی تھی سیدہ کے پاس، لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے، کہتے تھے بابا میری ماں مجھے بلاتی تھی خود، اور جب بہت دیر ہو گئی تو پھر آگے بڑھے اور سیدہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، واہ غربتا واہ غربتا۔ یہ جو واہ غربتا ہے نا، اسے یاد رکھنا، واہ غربتا کو یاد رکھنا، قاسم کے مصائب کے اختتام پر پڑھوں گا یہ، ربط پڑھوں گا یہ۔ لیکن آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے کہ اے علی حسین کو جدا کر دیں، ملائکہ میں کوہرام بپا ہے، علی آئے حسین کو جدا کیا، اولاد والوں میں کربلا پر آ گیا، بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا، یہ حسین کا مقدر تھا، یتیم ہوئے تو علی نے جدا کیا، وہ سکینہ کا مقدر تھا، یتیم ہوئی تو شمر نے جدا کیا۔ جزاک اللہ، آج کی مجلس بے انتہا مقبول، وہ بے ہوش ہو رہا ہے اسے سما، یا علی
سیدہ کے مصائب ہیں ہی ایسا، حق ہی ہے، حق ہی ہے کہ اسی طرح سے رویا جائے۔ امام حسن مدینہ کی گلی سے گزرتے نہیں تھے، آج حسن کے بیٹے کا ماتم ہے نا، حسن کا ایک جملہ سن لو، گلی سے گزرتے نہیں تھے، لوگ پوچھتے تھے یہاں سے کیوں نہیں گزرتے، کہ جب میری ماں جاتی تھی نا لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ جتنی سیدہ مظلوم ہے اتنا کوئی اور مظلوم نہیں ہے۔ جی سیدہ کے پوتے ہیں حضرت قاسم، شب عاشور جب حسین نے سارے شہیدوں کے نام لے لیے، 13 برس کے قاسم کا نام نہیں آیا، کھڑے ہو کے کہتے ہیں مامو جان، چچا جان، چچا جان، کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے؟ کیف الموت عند حسین نے کہا بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو، احلا من العسل، کہ موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، کہ کل کے شہیدوں میں بیٹا قاسم آپ کا نام نہیں، آپ کے ننے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم نے تڑپ کر کہا چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھسائے گی؟ بس میں کہوں گا اے شہزادے فوج خیموں میں تو بعد میں آئی، حسین اصغر کو لے کر خود گئے، غیرت حسن سے برداشت نہ ہو سکا فوج خیموں میں آ جائے، اللہ جانے غیرت سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ دیکھو عزیزوں اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی چند دن تو ہوئے تھے محرم کا چاند دیکھا تھا، فاطمہ کے بچے کے فرش عزا بچھایا تھا، بی بی آج 6 محرم ہو گئی، پتہ نہیں کون زندہ رہنے والا ہے، اگلے برس کون فرش عزا پر ہوگا، ختم کرتے جاؤ۔ بار بار آتے ہیں عاشور کے دن، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیں، کہتے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، حسن کی نشانی ہو، گئے ماں کے پاس، اماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے اذن بہا نہیں دیتے، کہا بیٹا کچھ یاد ہے؟ تیرے بابا حسن مصطفیٰ نے ایک تعویذ باندھا تھا بس۔ اولاد والوں ماں باپ تعویذ باندھتے ہیں کہ میرا بچہ بچ جائے، حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ شہید ہو جائے، تعویذ باندھا تھا نا، اور کہا تھا جب مشکل وقت ہو تو کھول لینا، اس تعویذ کو لے کے پہنچو اپنے چچا کے پاس۔ تعویذ حسین نے کھولا، اس میں تحریر لکھی تھی، تحریر کو چوما، کہا اے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے، لکھا ہوا تھا کہ اے بھیا حسین کربلا میں میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میرے بچے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا، اب تو حکم امام آ گیا نا، اب تو حسن کا حکم آ گیا۔ چچا اور بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے، فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، کربلا میں پانی نہیں تھا کہ چہرے پہ چھڑکا جا سکے، بی بی زینب کبریٰ کے آنسو گرے، یا حسین ابن علی، دم نہیں ہے میرے سینے پہ کہ کچھ اور زور سے پڑھ سکوں، آپ کو امام حسن کی غربت کا واسطہ ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے تھے، زہر سے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ذہن میں ہے نا، قاسم کے جسم پر کوئی زیرہ آ نہیں سکتی تھی، امام حسین نے جو کرتا تھا نا اس کرتے کے گریبان کو چاک کیا، کہ چچا یہ گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہ بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے، شاید کسی کو تجھ پر رحم آ جائے۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں پہنچے، تعارف کروایا، اپنا رجس پڑا، میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، اور اس کے بعد حسن کا خون ہے بے پناہ جنگ کی۔ جنگ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آیا کہ ان لئینوں نے کہا یہ حسن کا شعر ہے، ایک ایک کر کے تو سب کو ختم کر دے گا، اسے گھیر کر مارو۔ علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کے اس یتیم کو نرگے میں گھیر لیا گیا نا تو پہلو پر کسی نے زور سے نیزہ مارا، قاسم کو نیزہ لگا، قاسم زمین کربلا پر آئے، قاسم کا قاتل یہ چاہتا تھا، یہ سوال ہوتا جواب دے رہا ہوں، قاسم کا قاتل یہ چاہتا تھا وہی سر تن سے جدا کر دے، حسن کی نشانی کا سر تن سے جدا کرے، خیموں کی طرف پھینک دے، حسین ایک طرف سے بڑے، ایک طرف سے عباس بڑے، جس جملے کو سننے لائے ہو، فوج آ گئی قاتل کو بچانے، درمیان میں قاسم کا لاشا، دائیں طرف کے فوجی بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے فوجی دائیں طرف دوڑ گئے، سجا ہٹی تھی چچا، اجر گری چچا، قاسم کا لاشا بکھرتا گیا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ حسین پہنچے، شہید کو لے جاتے تھے نا، لیکن نہیں، اب ابا کے دامن کو رکھا، لاش کے ٹکڑوں کو ابا میں رکھا، گویا گٹھری بنائی قاسم کے لاشے کی۔ عزیزوں بہت سخت منزل ہے۔ نہیں، اس سے پہلے ایک جملہ اور سن لو، اگر قاسم کی ماں نے دعا بھی کی تھی قاسم کے لیے، کب؟ جب قاسم جہاد کر رہے تھے نا، تو ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان ازرق شامی آیا تھا قاسم کے مقابلے میں، قاسم نے اس کے 7 بچوں کو واصل جہنم کیا تھا، اب وہ آیا تھا، حسین دیکھ رہے تھے۔ ام فروہ مسلح پر ہیں، گویا فضہ در خیمہ پر ہیں، فضہ نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، واپس آئے، فضہ سے کہا قاسم کی ماں سے کہنا عرب کا بہت بڑا پہلوان آیا، قاسم کے حق میں دعا کرے، ویسے تو میں فکر نہ کرتا، عزیز عزیز جملہ ہے، ویسے تو میں فکر نہ کرتا، لیکن وہ کھانا کھا کر آیا ہے، وہ پانی پی کر آیا ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ ام فروہ نے مسلح میں دعا کی، پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے، میرے بچے کو فتح کر۔ جب اسے واصل جہنم کیا، تب فوج نے گھیر کر مارا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، گٹھری میں لاش کو رکھا، اور اب پہنچے در خیمہ بار پہنچے، کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھا۔ بی بی نے عجیب سوال کر لیا، کہا بھیا تیرے ہاتھ تو خالی، خدا کسی چچا پر یہ وقت نہ لگ، تیرے ہاتھ خالی ہے، کہا بہن یہ جو گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، لاش خیمے میں گئی، ام فروہ سے چھپائی جا رہی تھی، کہا بی بی مجھے آپ کو آپ کی ماں سیدہ کا واسطہ، ایک مرتبہ مجھے دیکھ لینے تھے میرا بچہ کیسے شہید ہوا۔ عزیزہ ماں نے دیکھا لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی، ایک ہاتھ قاسم کے ہاتھ قاسم کے لاشوں پر رکھا، پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھا، کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی۔ آخری جملہ، حسین جب سیدہ سے لپٹے تھے تو کہتے تھے نا واہ غربتا، اب حسین نے یہاں کہا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، اکبر شہید ہو گئے تھے جب اکبر کے لاشے کو رکھا، درمیان میں حسین لیٹ گئے، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، کہا پروردگارا واہ غربتا، آج تیرا حسین غریب، حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا، حسین غریب ہو گیا۔ ايها الشهيد يا ابن رسول الله۔ اچھا توسل سے پہلے سلام پڑھ لیں، اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ بین الحرمین، ایک طرف عباس کا حرم ایک طرف حسین کا حرم، اگر لے چلو اپنے آپ کو وہاں حسین کے حرم میں جا کر عباس کے مصائب پڑھے، عباس کے حرم میں جا کر حسین کا پرسر. السلام علیک یا ابا عبد اللہ. عزیز عاشور آنے والا ہے، حد ختم ہو رہے. وعلی الارواح التي حلت بفنائك السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین يا ابا عبد الله يا حسين ابن علي ايها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. میرے وجہ میں مجھ میں طاقت نہیں، آپ میں طاقت ہے مل کے. وجیہاں اشفع لنا، حسن کو پرسا پیش کرے. وجیہاں عند اللہ اشفع لنا، ایک مرتبہ مل کے ظہور امام کے لیے کہہ دے. یا وجیہاں عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.
قاسم نے جو پائی
مہدی کی شبائی، مہدی کی شبائی
دولا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا، دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا.
بودا
مجھے آج دکھائی
مہندی کی شبائی،
مہندی
کی شبائی.
ارے قاسم سے سکینہ نے کہا لو ہاتھ بڑھا، نے کہا لو ہاتھ بڑھا.
اور مہندی لگاؤ،
اور
مہندی لگاؤ،
وادی میں سمائے
مہندی کی شبائی
مہندی
کی شبائی
ارمان تھے تم باندھے ہوئے سر پہ ہو سہرا ارمان تھے تم باندھے ہوئے سر پہ ہو سہرا
اے جا
انیتا مننا ارے میں جھوٹی ہی نہ آپ کے ہاتھوں کی ہوں لائی
مہندی کی شبائی
مہندی
کی شبائی
مادر نے کہا لاشائے قاسم سے لپٹ کر مادر
تیلے پڑ کر
میں تو
بے ہوں قربان
مر جائے گی غم تیرے یہ غم کی ستائے
مہندی کی شبائی
مہندی
کی شبائی
کو پامال کیا ہے میدان میں تیری لاش کو پامال کیا ہے
کیا زور و جفا ہے کیا زور و جفا
حسن کی ہے کمائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی
خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی
مہندی
Gracias.